الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ سب کو بھی یہ احساس ہو رہا ہوگا اور میرے نزدیک یہ خوش آئند علامت ہے کہ اب پاکستان میں کئی گوشوں سے انقلاب کا نعرہ لگ رہا ہے. اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے جو میں گزشتہ اتوار کی اپنی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ پاکستان کے معاشی حالات بھی، انتظامی حالات بھی، اور حکومت اور عدلیہ کی کشاکش بھی، ان سب کے نتیجے میں ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ کیاوس، انارکی، فری فار آل کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ اندیشہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جہاں اندیشے ہو جائیں وہاں پھر کچھ طالع عزمہ لوگوں کو پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ چلیے ٹربلڈ واٹرز میں، جن کو کہا جاتا ہے فشنگ ان دی ٹربلڈ واٹرز، انگریزی کا محاورہ ہے، اس میں مچھلی پکڑنا آسان ہوتا ہے. تو جو ایمبیشس لوگ ہیں، حوصلہ مند لوگ ہیں، طالع عزمہ لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کوئی داؤ لگے ہمارا اور اقتدار اور اختیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، وہ ہمیشہ پسند کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں ان میں کوئی تناؤ ہو، حالات میں کوئی ہنگامی صورت ہو، کوئی کیاوس ہو، کوئی فری فار آل ہو. تو یہ بھی ایک پہلو ہے، اور یہ منفی پہلو ہے، یہ کوئی پسندیدہ پہلو نہیں ہے. لیکن پسندیدہ پہلو بھی اس کا ہے، اور وہ یہ کہ اب اسلامی انقلاب کا نعرہ جو لگ رہا ہے وہ مختلف گوشوں سے لگ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس میں تنظیمی اعتبار سے بھی، کچھ عددی اعتبار سے بھی شاید سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی ہے، اگرچہ سیاسی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت ہمارے ملک میں نہیں بن سکی الیکشن کے پہلو سے، ووٹنگ کے اعتبار سے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ایک بڑی تنظیم ہے، بڑے مخلص کارکن ہیں، بہت منظم ہیں، بہت سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ پھر ایک فکر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی وقتی سا جذبہ ہو۔ تو ابھی حال ہی میں جو اسلامی جمعیت طلبہ کا جلسہ ہوا بڑا، اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر پھر ذرا وہ جذبات اور ابال میں آ جاتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے جو فرمایا، اب میں بھول رہا ہوں کہ پاکستان انقلاب کی دہلیز پر کھڑا ہے یا انقلاب پاکستان کی دہلیز پر کھڑا ہے، انہوں نے کچھ اس طرح کا تصور دیا ہے کہ گویا کہ اب انقلاب آیا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا انقلاب جو وہ چاہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب ہو۔ مجھے ان دنوں اسی لیے کچھ یاد آتے رہے اشعار، یہ مڈ ففٹیز کی بات ہے جبکہ میں طالب علم تھا، کچھ حالات ایسے ہوئے تھے کہ جماعت اسلامی اس وقت بھی بہت امید ہو گئی تھی کہ گویا کہ بس اب بہت جلد اسلام آیا کہ آیا اور ہمارے ہاتھ میں اقتدار آیا کہ آیا۔ یہ میں 40 برس پہلے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت ایک نظم لکھی تھی نعیم صدیقی صاحب نے، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے در تو بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ گویا کہ شہر نظام اسلامی کے در پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اب کنڈا کھٹکھٹا رہے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی، اب ہم ہیں والی، شہر نظام اسلامی کے والی ہم ہیں اور اب ہم اس شہر کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ یہ مڈ ففٹیز کی بات ہے، یہ مجھے بلکہ نظم بڑی پیاری نظم تھی، مجھے نعیم صدیقی صاحب کا اس معاملے میں اعتراف ہے کہ وہ ایک دور ان پر ایسا آیا ہے کہ وہ تحریکی شاعری کے اندر انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، بہت عمدہ نظمیں کہی۔ بہرحال ایک طرف تو جماعت اسلامی کا نعرہ ہے، پھر طاہر القادری صاحب بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً کچھ ریلی اس کے جلوس نکالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے راولپنڈی میں ایک اچھا مؤثر امپریسو جو ہے جلوس نکالا۔ ویسے بھی اکثر و بیشتر اب ان کے عید میلاد کے جلسے ہوتے ہیں یا میلاد کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک ہمارے عوام الناس کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، مذہب کے جو تصورات ہمارے عوام کے اندر ہیں اس کے حوالے سے اس میں کشش ہے، دلچسپی ہے، بہرحال وہ بھی انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ بلکہ راول پنڈی میں تو انہوں نے اسی جوش و خروش میں، جو ذرا زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو پھر جو ابال آتا ہے، کہہ دیا تھا کہ اب حکومت کو چاہیے مستعفی ہو جائے، دار ہمارے حوالے کرے۔ تیسری بات، اب جناب محمد اکرم عوان صاحب کی طرف سے بھی ریلیز انقلاب کی اور ان کی جو تقریر آئی ہے فیصل آباد کی کہ بس اب انقلاب ہم لائیں گے اور انقلاب اسلامی جو ہے وہ گویا کہ بہت قریب ہے۔ یہ جو دونوں ہیں، طاہر القادری صاحب اور اکرم عوان صاحب، میں پہلے اپنی کسی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں کا ایک خاص قسم کا تصوف جو ہے ہمارے ہاں قدیم چلا رہا ہے۔ طاہر القادری صاحب چاہے خود تو صاحب ارشاد نہیں ہے، وہ شاید ان سے کوئی لوگ بیعت نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے سہارا پکڑا تھا وہ سلسلہ قادریہ کا، ایک بزرگ جو تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، جو پاکستان میں تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے کافی یہاں ایک رنگ جو ہے تصوف کا پیدا کیا تھا۔ اور یہ جو ہے اکرم عوان صاحب، ان کا سلسلہ ویسیہ ہے اور ویسیہ سلسلے سے یہ تو تصوف کے جو ہیں وہ خود مرشد ہیں، اور ان کا ذکر کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ میری رائے اس تصوف کے بارے میں کیا ہے، بہرحال میں اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل صحابہ کے مطابق نہیں سمجھتا۔ ایک جملے میں یہ بات عرض کر دوں، ورنہ میں نے اسی راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ لیکن اس موضوع پر انشاءاللہ میری گفتگو جو ہے وہ اگلے جمعے ہوگی تفصیل سے۔ مرمجہ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس نے یہ موجودہ شکل کیوں اختیار کی ہے، اصل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تصوف محمدی جس کی اصل اصطلاح ہے احسان، احسان اسلام، وہ کیا ہے حقیقت میں، ڈیویشن ہوئی تو کیوں ہوئی، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں، لیکن یہاں نہیں، اگلا جمعہ میرا قرآن اکیڈمی میں ہے، اور 11 بجے سے 1 بجے تک یہ تقریب ہوگی انشاءاللہ، جیسے کبھی ہمارے پہلے جمعے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے جو پرسوں سے شروع ہو جائے گا اور وہ اگلے ہفتے تک چلے گا، تو وہاں کیونکہ ہمارے رفقا مقیم ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں رفقا کا یہاں آنا مشکل ہوگا، تو وہیں پر میں جمعے میں خطاب کروں گا، اور یہ موضوع اس وقت ہوگا. اس وقت میں نے صرف حوالہ دیا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے، اعتراف بھی ہے، اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں کہ ہم ان بڑے جوڑوں میں نہیں ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، مختصر لوگ ہیں. لیکن ایک تو اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ طویل عرصے سے انقلاب کی بات وہ میں کر رہا ہوں اور تنظیم اسلامی کر رہی ہے، اپنی کمیت میں، اپنے حجم میں ہم تھوڑے ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو، انقلاب کہتے کسے ہیں، انقلاب آتا کیسے ہے، انقلاب کے لوازم کیا ہیں، انقلاب کا نام لینا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، انقلاب برپا کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، انقلاب برپا کرنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، انقلاب یوں نہیں آ جاتا، نعرے لگا دینا انقلاب کے بہت آسان کام ہے، لیکن انقلاب برپا کرنا، خاص طور پر اسلامی انقلاب برپا کرنا، تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے انبیاء نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ نہیں کر سکے، حضرت موسیٰ نہیں کر سکے، حضرت ابراہیم نہیں کر سکے، اور قلم بات ہے اولو العزم من الرسل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام، یہ چوٹی کے رسول ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک زندگی کے اندر، ایک لائف سپین میں، 20 برس میں انقلاب برپا کر دیا، تو کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی باریک بینی سے، دقت نظر سے، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کیسے آئے گا، نہ صرف سیرت مطہرہ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بٹوین دی لائنز پڑھنا پڑے گا، اس کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا، صرف سیرت نہیں، فلسفہ سیرت کو سمجھنا ہوگا، حکمت سیرت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے کچھ لوازم ہیں، اس کی کچھ تیاریاں ہیں، اس کے لیے ایسے لوگ جب تک تیار نہ ہوں کہ جن میں اللہ کا یقین اس درجے پیدا ہو چکا ہو کہ وہ خود اپنی زندگی میں مکمل مسلمان کی زندگی اختیار کر چکے، چاہے فاقہ آئے، پھر یہ کہ وہ کسی ایک شخص سے بیعت کر کے، بیعت سم و تعت فی المعروف، ایک بنیاد مرسوس بن چکے ہو، یہ نہیں اپنی اپنی نفلی، اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی ورزی، یہ نہیں، یہ کام کوئی آسان کام نہیں. بہرحال اس حوالے سے الحمدللہ کے گزشتہ اتوار کو جو تقریر ہوئی ہے، اس سے 15 دن پہلے میں نے ایک اور تقریر کی تھی، یہ 2 تقریریں جو ہوئی ہیں الحمرا ہال نمبر 1 میں، تو اس میں وہ بات سامنے آئی ہے، یہ بات بھی پہلی تقریر میں، کہ پاکستان کا صرف استحکام نہیں، بقا بھی اسلامی انقلاب میں مضمر ہے. اگر اسلامی انقلاب یہاں نہ آیا تو مستحکم تو ختمال ہی نہیں پیدا ہوتا، شاید اس کا وجود بھی نہ رہے. وجود نہ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ زمین ختم ہو جائے گی، زمین تو رہے گی، پاکستان نہیں رہے گا، کوئی اور نام بدل جائے، کوئی ٹکڑے ہو جائے، کوئی اس کی شکل اور تبدیل ہو جائے، یہ ہوگی. میں کھل کر یہ بات کروں. دوسری تقریر میں تفصیل سے بات ہوئی کہ وہ انقلاب آتا کیسے، اور اس میں الحمدللہ کہ حاضری جو ہے وہ بہت ہی اچھی تھی، پورا ہال جو ہے وہ بہت شاد اس طریقے سے بھرتا ہے کہ پورا بھرا ہوا ہو، اور پھر سیڑھیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور 2.5 گھنٹے کی میری تقریر تھی، لوگوں نے سنی ہے، اور چونکہ مقرر تو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک شخص بھی اٹھا نہیں ہے اس 2.5 گھنٹے، تو اس کے کچھ اثرات نکلے کہ وقت لگتا ہے اس وقت، لیکن ہم دھیرے چلنے ہی کے قائل ہیں، اور سہج لیکن مستقل مزاجی، سہج پکے سو میٹھا ہو، سلو بٹ سٹیڈی، یہ اگر 2 لفظ جو ہیں یہ ذہن میں پلے باندھ لیے جائیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہوئی ہے، میں ایک مرتبہ پھر یہ گفتگو کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو قرآن آڈیٹوریم میں، چونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہمارے ہاں کے جو مسائل ہیں، الحمرا آڈیٹوریم میں ظاہر بات ہے کہ وہ اب ایک نیا لاہور ادھر آباد ہو رہا ہے، جو ماڈل ٹاؤن سے آگے ہے، ٹاؤن شپ ہے اور گرین ٹاؤن ہے، نہ معلوم کتنے ٹاؤن ہیں، جوہر ٹاؤن ہے، وہاں کے لوگوں کا چل کر آنا یہاں ممکن نہیں ہے. تو ہمارا جو یہ پروگرام بنا ہے تنظیم اسلامی کے کارکنوں کے اجتماع کا، تو اس میں اگلے جمعے کو قرآن آڈیٹوریم میں پھر اس موضوع پر تقریر ہوگی، انقلاب کی حقیقت کیا ہے، انقلاب کا ہدف کیا ہے، انقلاب کے لوازم کیا ہیں، انقلاب اسلامی کا طریقہ کار کیا ہے. آج میں اصل میں بغیر ان لوازم کے اور بغیر ان پری ریکوزٹس کو پورا کیے ہوئے اگر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا، شر برآمد ہوگا. جس کے لیے کہ میں ایک آیت کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. نیم پختہ لوگ جن کی تربیت نہ ہوئی ہو، جن کے اپنے اندر ایمان خلوص اور اخلاص کے درجے تک، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر اس درجے تک وہ یقین اللہ کی ذات کا پیدا نہ ہو چکا ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہیں کسی ہنگامے میں کسی لہر اٹھی، اس لہر کے اوپر سواری کر لی اور پہنچ گئے کہیں ایوان اقتدار میں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ حضور کے ساتھ. قال عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. جب تک تربیت ہی نہ ہو، صحیح اسلامی تربیت، صحیح اسلامی تزکیہ، نیت صاف نہ ہو، کہیں کوئی جلب اقتدار تو نہیں پیش نظر، وہ حصول اقتدار تو نہیں ہے کہیں پیش نظر، وہ شہرت تو مطلوب نہیں ہے، دل میں کیا ہے، اصل نیت کیا ہے؟ جبکہ نیتوں کی تصحیح نہ ہو، اس وقت تک اگر جوش اور ہنگامہ اور اس سے کوئی نتیجہ نکل بھی آئے تو نتیجہ یہ ہوگا، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ. کن سے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کے ساتھی ایک تو وہ مہاجرین تھے جو مکے سے آئے تھے، وہ تو تربیت کی بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے تھے، بڑی بڑی بھٹیاں، اس سے بڑی بھٹیاں کیا ہوں گی، لیکن مدینے میں جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں تو ابھی کسی بھٹی میں سے گزرنا نہیں ہوا تھا، اور عبادتی اعتبار سے مدینے والوں کی اہمیت زیادہ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں دو تہائی جو ہے وہ انصار تھے اور ایک تہائی صرف مکی مہاجرین تھے. عددی اعتبار سے اب اہل مدینہ انصار مدینہ کی اہمیت، انصار مدینہ ان بھٹیوں میں سے بھی گزرے نہیں ہیں. اس حوالے سے ابھی ضرورت تھی کہ تمہاری تربیت ہو، تمہیں سب یہی وجہ ہے غزوہ احد میں 35 صحابہ سے خطا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کتنی بڑی غلطی، اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو یہ تربیت کی مراحل میں سے گزار کر اگر تم اس طرح عظیم پخت حالت میں ہم تمہارے حوالے اقتدار کر دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہی تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں. وَلَا عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. بہرحال آج جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، میرا جو اصل موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ میری وہ پچھلی دونوں تقریروں میں ایک پہلو ذرا جو انقلاب سے متعلق بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ تشنہ رہا بلکہ واضح نہیں ہوا، اور وہ یہ کہ انقلاب کا اصل ہدف ہوتا کیا ہے، کس لیے انقلاب برپا کرنا، خون ریزی بھی ہو، جانیں بھی دینی پڑے، جان جوکھوں کا کام بھی، کاہے کے لیے آخر، وہ اس کی ضرورت ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہدف ہے اس دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام، ظلم کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، انسان انسان پر حاکم بن جائے، انسانوں میں سے کوئی پیدائشی طور پر نیچ ہو، کوئی اونچا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ایک شدر ہے، ایک برہمن ہے، ایک مسلی ہے، ایک سادات میں سے ہے، پیدائشی فرق نہیں، ایک کے ہاں دولت کے انبار ہو، دوسرے کے ہاں بھوک ہو، فقر اور فاقہ ہو. اس نظام کو ختم کرنا اب یہ شریعت کے مقاصد میں شامل ہے. اہم ترین آیت تو اس کی وہ ہے جس کا کئی مرتبہ یہاں حوالہ آیا ہے، اور ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جس کو کہ ہم نے ذریعہ بنایا ہے اور دعوت کو پھیلانے کا، اس کا جو کلائمکس ہے سورہ حدید، اور اس کی کلائمکس یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا میں رسول اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے نازل کی، معجزے اس لیے دکھائے. کس لیے دکھائے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. واٹ فار؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ سارے کام ہم نے اس لیے کیے، ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو. یہ پیدائشی عدم مساوات ہو رہی ہے. بھائی پیدائش کے بعد کسی نے علم زیادہ حاصل کر لیا اس کی زیادہ عزت کیجیے، کسی کے اندر تقویٰ زیادہ ہے اس کی زیادہ عزت کیجیے، کوئی زیادہ بڑا خادم خلق ہے اس کی زیادہ عزت کیجیے. یہ کیا پیدائشی طور پر یہ اونچا ہے اور کوئی نیچا ہے؟ اس سے بڑا ظلم تو انسان کے لیے اور کوئی نہیں سکتا. اس ظلم کا خاتمہ، لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم. اسی ضمن میں نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنا، اور وہ جو حدیث میں آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے حدیث، کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کا احصاء کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. اب احصاء کے معنی کیا ہے؟ وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. صرف رٹ لینے سے ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی شانیں ہیں، ان تمام شانوں کا عکس اپنی شخصیت میں جمع کرے انسان، جامع شخصیت. جیسے کہ حدیث ہے، اگرچہ ہمارے ہاں محدثین اسے معتبر قرار دے دیتے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر بھی وہی عادات و اطوار و اخلاق پیدا کرو جو اللہ ہے. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ سزا بھی دیتا. یہ ساری اس کی شانیں ہیں کہ نہیں، اس کا ایک جان ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کہنا تو بے ادبی ہوگی کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے اسماء و صفات کا عکس پیدا کرو. ٹھیک ہے، وہ تو ایک انداز تعبیر کی بات. اس میں جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی تمام اسماء، یا وہ اسم فاعل کے نام سے عنوان پر ہیں، بدن پر ہیں، یا وہ صفت مشبہ کے، یا یہ کہ وہ مبالغے کے، مجرد جو ایک ہی نام ہے کہ جو اس کے اصل العدل، عادل نہیں، العدل، سراپا عدل، مجسم عدل. اب یہ سراپا کا لفظ اللہ کے لیے شایا نشان نہیں، سر پیر اللہ کا تو کوئی نہیں ہے. سراپا تو ہم کہتے ہیں سر سے پیر تک کوئی شخص جو ہے، سراپا نور ہے، سراپا رحم ہے، سراپا محبت ہے، جگر وہ تو زسر تاپا، محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. سرتاپا محبت، لیکن یہ اللہ کے لیے ہم لفظ کیسے استعمال کریں؟ مجسم عدل، یہ کیسے استعمال کریں؟ اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یا شارٹ آف ہو کیا کریں گے؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو الفاظ وہ استعمال کرنے پڑیں. ایک ہی نام اللہ کا ہے، اللہ. آپ کہیے عادل مطلق. تیسری بات نوٹ کیجئے، اللہ العدل، ساری شریعتیں، ساری کتابیں، سارے معجزے، ساری نبوتیں، ساری رسالتوں کا مقصد لیقوم الناس بالقسط. پرٹیکولرلی حضور سے کہلوایا گیا سورہ شورا کی آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. دیکھو لوگوں، یہ نہ سمجھنا میں وائز بن کر آیا ہوں اور بڑا سستا سستا نسخہ تمہیں جنت پہنچنے کا دینے آیا ہوں، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. میرے پاس کوئی سستا نسخہ نہیں ہے، میں عادل کرنے آیا ہوں، عادل قائم کرنے آیا ہوں. عادل جو کڑوا ہوتا ہے، ظالم کے لیے کڑوا ہوگا، اور ظالم سے مظلوم کا حق نکلوا لینا شیر کے منہ میں سے نوالا نکلوانا ہے نا. جو یوزرپرز ہیں، جنہوں نے حقوق غصب کیے، چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں، وہ اقتصادی حقوق ہوں، سماجی حقوق ہوں، جنہوں نے غصب کیے ہیں، تو ان کے اندر سے نکال لینا. جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا، لوگوں، پہلا خطبہ تھا، بیعت خلافت کے بعد، جو تم میں سے قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرے، اور جو تم میں سے ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دے۔ سعد ابن ابی وقاص نے یہی کہا تھا سپہ سالار ایران سے کہ ہم کہاں کون ہیں سمجھ لو، ہم اب وہ ڈاکو جو آتے تھے عرب، کبھی سیرائے عرب سے آتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب زمانہ بدل گیا ہے، عرب میں انقلاب لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہم آئے وہ لوٹ مار کے لیے نہیں آئے، بلکہ خود نہیں آئے، بھیجے گئے، انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام۔ اب تو ہم بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں، اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو جہالت اور جاہلیت، کفر اور شرک، الحاد، توہمات کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان و یقین میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر عدل اسلام سے روشناس کریں۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام۔ یہ ہے اہمیت عدل و انصاف۔ اپنے کونے میں آدمی بیٹھا ہوا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ضربے لگا کر، اور اس کی کمال یہ ہو کہ قبر پہ تمہیں نظر آ جائے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، کہ اس کو یہ گویا کہ انسان کی معراج ہے۔ محمد رسول اللہ نے تو یہ تو نہیں سکھایا تھا، نہ حضرت ابو بکر نے یہ دعویٰ کیا، نہ حضرت عمر نے دعویٰ کیا، نہ علی نے دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ جو ہے آج کل کے کچھ صوفیہ یہ دعوے بھی کرتے، اور دعویٰ صرف یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے اللہ کر سکتا ہے کسی کے لیے اس طرح کی کشف کی کیفیت پیدا کر دے، دعویٰ یہ کہ ہم تمہیں تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں اور تمہاری بیعت براہ راست حضور کے ہاتھ میں کروا دیں گے، اور تو سے کمر پر۔ بہرحال وہ چیزیں تو میرے اگلے جمعے کا موضوع ہے، اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اس عدل کو قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، ریپریشن کا خاتمہ، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ، ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ، یہ اللہ کے صفت العدل، اس کا نام نامی العدل۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے مقصد بیشک لیقوم الناس بالقسط، پرٹیکولرلی پرٹیکولر پرسن پی پی کال میں حضور سے فرمایا گیا کہہ دو وامرت لاعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تم عدل پائیں گے، اور حضور کے جانشار کہہ رہے ہیں اللہ نے بھیجا تھا محمد کو عدل قائم کرنے کے لیے، انہوں نے جزیرہ نمایاں عرب میں قائم کر دیا، اب ہمیں بھیجا ہے انہوں نے پوری دنیا سے ظلم اور جور کے خاتمے کے لیے، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ۔ یہ ہے اصل میں مضمون قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی چار چار آیتیں بالمقابل جو میں نے آج پڑھی، توجہ سے آج سنیے اور پھر نماز میں بھی آپ سنیں گے ان شاء اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب قام یقوم، کھڑے ہونا، قوام پوری طاقت سے کھڑے ہونا، قام بے پوری قوت کے ساتھ کسی شے کو قائم کرنا، قوام بے، اب یہ بے جب اس میں اضافہ ہوا، کونوا قوامین بالقسط، اہل ایمان، ایمان کے دعوے داروں پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے فرض منصبی امت کا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اپنا ہے، شراب حرام ہے، سور حرام ہے، یہ تو معلوم ہے، سود کی حرمت میں کچھ خاص وعدے نہیں تھی، یہ بھی فرض ہے، اس لیے نکلے تھے صحابہ کرام، کیا جو الارض تھی، کیا زمین کی بھوک تھی، وہ درویش بادشاہ عمر، وہ درویش جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا رہا، اسے کوئی بڑی حکومت چاہیے تھی اپنے لیے، ابو بکر کو چاہیے تھی بڑی سلطنت، یہ سلطنت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے، عدل قائم، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، کیونکہ وہ خود العدل ہے، وہ العدل ہے قائما بالقسط. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں، قائما بالقسط، وہ قائم کرنے والا ہے قسط، وہ کرنے والا ہے، محنت تمہیں کرنی ہوگی، رابط وہ ہے، رزق کماتے تم ہو. بات سمجھ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن اپنے ہاتھ سے کماتا ہے حلال ذریعے سے، تو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اس کو رزق دے گا. اسی طریقے سے قائم بالقسط اللہ ہے، قائم بالقسط، لیکن اس کے لیے جد و جہد تمہیں کرنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اب جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی وہ نوٹ کیجئے، دیکھیے یہ ایک عجیب، بارہا میں نے کہا ہے پہلے بھی، اہم مضامین دو دفعہ آئیں گے اور اکثر جگہ پر بالعکس ہو جائے گی ترتیب، اس کی سب سے نمایاں مثالیاں آ جا رہی ہیں. یہ ہے آٹھویں آیت سورہ مائدہ کی، اور یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں، سورہ نساء سورہ مائدہ، وہ آیت نمبر 135 ہے، یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور گواہی دینے والے عدل کے. قوامین بالقسط شہداء للہ، قوامین للہ شہداء بالقسط، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ اور قسط ہم معنی مترادف ہیں. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مترادف ہیں، سینونیمس ہے، اور اسی سے اشارہ ہو گیا العدل. اچھا اب دیکھیے عکسی ترتیب ہو گئی، وہاں قوامین بالقسط، یہاں قوامین للہ، وہاں شاہدین شہداء للہ، یہاں شہداء بالقسط، ٹھیک. دوسری ترتیب کیا ہے؟ عدل و انصاف سے کسی فرد کو روکنے والی چیزیں دو ہوتی ہیں، یا کسی کی محبت ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے وہ عدل سے جانبداری کرے گا، عدل سے پھر جائے گا، یا کسی کی دشمنی ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے بغض ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ عدل سے ڈیویٹ کر جائے گا، ٹھیک ہے نا. دو ہی باتیں ہو سکتی، دیکھیے ایک جگہ پر ایک بات لے آئے، دوسری جگہ دوسری بات لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ بات تمہارے اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے مفاد کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو. کوئی محبت، کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری تمہیں عدل سے منحرف نہ کر دے. محبت اور قرابت داری آ گئی، اور یہاں کیا فرمایا سورہ مائدہ میں؟ لا یجرمنکم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے اعراض کرو. اعدلوا، عدل سے کام لو، ہو اقرب للتقوی، اس لیے کہ یہی یقیناً تقویٰ سے قریب تر. بتائیے اس سے زیادہ زوردار انداز عدل و قسط کے قیام کی اہمیت، اس کے لیے للکار، اس کے لیے پکار ممکن نہیں. اللہ العدل ہے، قائم بالقسط ہے، اس نے شریعتیں اس لیے بھیجی، نبی اس لیے بھیجے، رسول اس لیے بھیجے، لیقوم الناس بالقسط. نبی خاص طور پر، نبی اکرم، امرت لاعدل بینکم، اور امت کا فرض کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اب میں پہلے مقام کی طرف لوٹ رہا ہوں، تھوڑی سی مزید وضاحت کر دی. آدمی سوچتا ہے کہ یہ چونکہ غریب ہے، ذرا اگرچہ حق تو اس کا نہیں بنتا لیکن میں اس کو زیادہ دے دوں، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. ان یکن غنیر اور فقیر، دیکھو کوئی شخص غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، ان دونوں کا والی اللہ ہے، تم نہیں، تم کہاں کے ٹھیکے دار بن گئے ہو. اس وجہ سے یہ غریب ہے، اس کی جانبداری کرنا یہ بھی نہیں. قرابت داری ہو سکتی تھی، محبت ہو سکتی تھی، وہ بھی نہیں. محض اس وجہ سے بھی کوئی غریب ہے، ہوا کرے غریب، عدل کی بات تو ہوگی، اس کا حق نہیں ہے تو میں اسے نہیں دے سکتا، اللہ اسے غنی کرے گا، کوئی اور شکل ہوگی، اسلامی ریاست اس کے لیے کوئی بندوبست کرے، لیکن جو عدل ہے، ان یکن غنی او فقیر فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوا، تو خواہشات کی پیروی نہ کرو. یہ ہے اصل کانٹے کی بات. عدل سے آدمی منحرف ہوتا ہے اصل میں اپنی کسی کمزوری کی وجہ، اپنی خواہشات کی پیروی، ان تعدلوا، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے اعراض اور انحراف نہ کر بیٹھو. وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا، بڑے پیارے الفاظ، اگر تم ذرا مڑو گے. ایسا ہوتا نا، آدمی پیش کر کھا کے بات کر رہا ہے، بات سیدھی تو اسے معلوم ہے صحیح نہیں میں کر رہا، اب ذرا پیش ڈال کے لچھے دار بات کر کے کسی اور طریقے سے وہ بات کر رہا ہے. ان تلو اور توڑے دو فن اللہ کا نبی ماں کا ملون خبیرہ، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. اچھا اب مسئلہ آ رہا ہے، عدل پر خود قائم رہنے کے لیے بھی یقین چاہیے، ایمان، یقین والا ایمان، اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، فرق کیجیے زمین کے کسی ٹکڑے کا کوئی مقدمہ ہے، ایک شخص زیادہ ووکل ہے، زیادہ چرب زبان ہے، اس نے آ کر میرے ہاں اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن جان لے کہ اگر وہ میری عدالت سے بھی کوئی غلط شے لے کر جا رہا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لے کر نہیں جا رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، چاہے فیصلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بحثیت قاضی کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر وقت وہ وہی تو نہیں آ رہی ہے. لہذا آپ نے جس طریقے سے پریزنٹیشن آف دی کیس ہوئی ہے، آخر وکیلوں کو اتنی اتنی فیسیں، ایک ایک لاکھ روپے جو ہے ایک پیشی کا کیوں لے لیتے ہیں؟ کہ پریزنٹیشن ان کی ایسی ہوتی ہے، ان کے استدلال کا انداز ایسا ہوتا ہے، کچھ شخصی وجاہت ایسی ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہیں، یا ججوں کے ساتھ سازباز ہوتی ہے، یہ گندا پہلو ہے، یہ بھی ہے ہمارے یہاں، اس کے وہ کیش کراتے ہیں، پھر ان کے خاص تعلقات ہیں فلاں دیش سے، لہذا اسی کو کرنا ہے، لہذا اس کی فیس جو ہے چاہے وہ 10 لاکھ ہو تو دینی ہے. تو حضور نے کہا کہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی صاحب ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور میرے ہاں سے تم کو غلط فیصلہ لے لو، لیکن جان لو چاہے وہ میرا فیصلہ ہے لیکن وہ تمہارے لیے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، جہنم کا ٹکڑا ہے. پہلے تو عدل پر قائم رہنے کے لیے خود ایمان درکار ہے. ایمان کون سا؟ یہ زبانی کلامی ایمان نہیں، منافقانہ ایمان نہیں، اقرار باللسان والا ایمان، حقیقی ایمان. اور خاص طور پر اس عدل کو قائم کرنے کے لیے، ظالموں کے منہ میں سے نوالے چھیننے کے لیے، شیروں کے منہ میں سے نوالے نکالنے کے لیے، اس کے لیے تو بڑے جہاد کی ضرورت ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، اسی کا نام تو انقلاب ہے، اس کے لیے تو بڑے شدید خطرات ہوں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قدم قدم پر امتحان ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، تکالیف آئیں گی، نقصانات ہوں گے. تو یہ کام تو ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کے بغیر سرے سے ممکن ہی نہیں. اور چونکہ یہ تمہارے قدموں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو اب اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر. کیا مانی؟ ایک ایمان ہے تمہارا زبانی اقرار، ایک ایمان ہے تمہارا نسلی وراثتاً منتقل ہونے والا عقیدہ. مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، ہم یہی باتیں مانتے ہیں، اللہ اللہ خیر چلنا، یہی تو ہمارا ایمان ہے. لاؤ کتنا ایمان ہے. یہ ایمان دنیا میں تمہیں مسلمان قرار دلوا سکتا ہے. مسلمان خاتون سے تمہارا نکاح جائز ہو جائے گا، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی. دنیا میں ہے یہ اسلام ایمان، قانون ایمان. یہ ایمان آگے نہیں جائے گا، آگے جائے گا حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، قلبی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان. تو اہل ایمان، تمہارے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری لادی جا رہی ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اب اس کے لیے تم سوچ لو، سب سے پہلے اپنے غریبانوں میں جھانکو، وہ یقین والا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پہلے اس کی تلافی کرو، اس کمی کو پورا کرو، پھر آگے بڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے. البتہ ہم سمجھتے ہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، وہ حجت نہیں ہے. حجت قرآن ہے، مہیمن علیہ، تمام آسمانی کتابوں کا محافظ، پہرے دار، چوکی دار قرآن ہے. لیکن ہے تو اللہ کی کتاب تھی، یقیناً کوئی شک نہیں. اب اس کے بعد دو کیٹیگریز کا ذکر آ رہا ہے. ایک کیٹیگری تو بڑی کلیئر ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو جو تو انکار کر دے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور یوم آخر کا، وہ تو بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا، گون ڈاؤن دی ڈرین، گیا. لیکن ایک اور کیٹیگری بھی ہے، کچھ ایمان کی کیفیت ہوئی، کچھ آگے بڑھے، کچھ قربانی دی، کچھ وقت لگایا، پھر دنیا کی محبت غالب آ گئی، پھر پیچھے قدم ہٹایا، ری ٹریس کیے اپنے اسٹیپس، پھر کچھ کسی وقت حوصلہ آیا، تھوڑا سا آگے بڑھے. یہ ایمان اور کفر کے درمیان ڈاواڈول، مذبذبین بین ذالک، لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، ان دونوں کے مابین مذبذب رہتے ہیں، نہ ادھر یکسو ہوتے ہیں نہ ادھر یکسو ہوتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری ہے. اس کا نام کیا ہے یہ بعد میں آئے گا، اگلی آیت میں آئے گا، لیکن پہلے اس کیٹیگری کو سمجھ لیجیے. ایک شخص ایمان لایا اور اسے اچھا لگا، باقی بات اچھی ہے، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، قرآن کو ماننا، شریعت بھی اچھی ہے، نظام بھی اچھا ہے، واقعی اس کو قائم بھی ہونا چاہیے. قائم کرنے کے لیے تو جان جوکھوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب ذرا چھٹکے قدم لڑکھڑائے، کبھی جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا، قسم خدا کی میرا پکا ارادہ تھا، میں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ یہ مجبوری ہو گئی، قسمیں کھا کھا کر. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے. پھر کسی وقت ہمت ہو گئی تھوڑا سا، پھر کوئی جذبہ ہو گیا کہ حضور کی تقریر سن لی، حضور کا خطاب سن لیا، تو تھوڑی سی دیر صحبت میں بیٹھے، تو محمد کی صحبت بغیر تاثیر کے تو نہیں ہو سکتی تھی، پھر کہیں تھوڑا سا جذبہ جاگا، پھر چلے، پھر پیچھے ہٹے. یہ نقشہ قرآن مجید میں کئی جگہ کھینچا گیا ہے. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمثیل ہے اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا. حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ چل رہی ہے, پھر مشکلات آگے چھٹک کر کھڑے ہو گئے. قام یہاں اس کا نقشہ کیا کھینچا گیا ہے, اس کی بہترین تشبیہ میرے ذہن میں کبھی آئی تھی میرے دروس میں ہے, جب کوئی آدمی دریا میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا ہو, نیچے جاتا ہے پھر اوپر ابھرتا ہے, پھر جاتا ہے پھر ابھرتا ہے, پھر گیا پھر گیا, بالکل وہ نقشہ ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ لوگ جو کچھ ایمان کی لذت اور حلاوت سے آشنا ہوئے پھر کفر کی طرف پلٹ گئے, پھر کچھ ایمان کی حلاوت ایمان کا جذبہ پھر کچھ بیدار ہوا, پھر ابھرے, پھر سطح پانی کے اوپر آ پھر گئے اور پھر وہ گرتے چلے گئے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. سن لو, ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف. یہ راستہ اللہ کا اولو العزم لوگوں کا راستہ ہے, اولو الہمم ہمت والوں کا راستہ, تھوڑے دنوں کا راستہ نہیں. اگلی آیت میں کھول دیا, پردہ چاک کر دیا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. اے نبی, ایسے منافقین کو تو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہوگی. قانونی اسلام سے یا تو آگے بڑھئے حقیقی ایمان کی طرف آئیے, یا جو شخص قانون کفر میں چلا گیا وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا, ابو جہل ہے, فلاں ہے, ابو لہب ہے, کچھ بیچ بیچ میں رہتے ہیں, کچھ عرصے چلتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر چلتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے بون اور گڈ. اگرچہ قانون کافر کبھی نہیں ہوتا, ہوں قانون پھر تو مسلمان رہتا. عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان تھا, جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی وہ بھی مسلمان تھے. لیگلی دیر مسلم, یہ اندرونی کہتے ہیں. اب جو دوسرا مقام تھا اس کو بھی اہم ترین آیت کو ہم پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. عدل سے کام لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب یہاں وہ ایمان اور یہ قربانیاں دینے والے لوگ, ان کے لیے بشارت. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے, ایمان, جہاد, کفر کا مقابلہ, ظلم کے خاتمے کے لیے تن من دھن لگا دینا, اس کے لیے زندگی لگا دینا, یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے, اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, جنہوں نے جھٹلا دیا تکذیب کی ہماری آیات کی, ان کے لیے زبردست عذاب ہے. آخری آیت اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں بھی جیسے میں نے پہلی جو تقریر کی تھی اس میں پاکستان کے حوالے سے دو آیات کو خاص طور پر میں نے, سورہ انفال کی ایک آیت اور سورہ نحل کی ایک آیت, پچھلے جمعے میں دو آیتوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. سورہ انفال کی آیت, وَذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے, قلیل تھے, تمہیں دبا رہے تھے تمہارے ہم وطن ہندو دبا رہے تھے, اور تمہیں اندیشہ تھا کہ یہ اچک لے جائیں گے تمہیں, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی, اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید کی, تمہیں عمدہ رزق دیا, خوشحالی دی تاکہ تم شکر کرو. دوسری آیت سورۃ النحل کی, وضرب اللہ مثلا قرية آمنة مطمئنة, اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے وہ بڑے امن میں بھی تھی مطمئن بھی تھی, یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر چہار طرف سے رزق چلا آ رہا تھا, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کے انعامات کا کفران نعمت کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ اسی طرح سے اس آیت میں بھی ایک آپ کو عکس نظر آئے گا پاکستان کا اور تحریک پاکستان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ھم قوم لم یبسطوا الیکم ایدیہم، یاد کرو اہل ایمان جبکہ ایک قوم تھی کہ جو تمہاری طرف بڑھ رہی تھی، اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی، تمہیں دبا لینا چاہتی تھی، تمہیں نگل لینا چاہتی تھی، ہڑپ کر لینا چاہتی تھی، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا۔ ہندو جیسی قوم، چانکیہ کی شاگرد، چانکیہ کی کتابیں، جواہر لال کے تکیے تلے بھی چانکیہ کی کتاب ہوتی تھی، ارتھشاستر، جس کا سب سے بڑا ایک اصول یہ ہے کہ اپنے کسی پڑوسی سے صلح مت رکھنا، ہاں پڑوسی کے بعد اگلے ملک سے صلح کرو اور دوستی کرو۔ یہ کیوں بھارت کی دوستی ہمیشہ رہی افغانستان کے ساتھ؟ اس پڑوسی کو گھیرنے کے لیے۔ اب بھی بھارت لگا ہوا ہے، وہ شمالی جو مخالف طالبان اتحاد ہے، بھارت سپورٹر ہے، اور بدقسمتی سے ایران بھی سپورٹر ہے۔ بہرحال یہ جو تحریک پوری تھی پاکستان کی، کتنی شدید مخالفت تھی، لیبر گورنمنٹ اس کے خلاف، اٹلی قائد اعظم سے نفرت کرنے والا دشمن ان کا، ماؤنٹ بیٹن چیلا گاندھی کا، یہ سب کے باوجود پاکستان کا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو کل توکل بس اللہ پر کرنا چاہیے، جو بھی جد و جہد ہے، جو بھی کوشش ہے، جو بھی محنت ہے، محنت تم کرو گے، جانے تم دو گے، زندگی تم وقف کرو گے، دن رات کی محنت تم کرو، توکل اپنی محنت پر کبھی نہ کرنا، توکل اللہ پر، ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، جو ہوگا ہوگا۔ اپنی محنت کرنا، اپنا سا کر دینا، یہ جو ہے یہ ہمارا فرض ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی تو ہم مجرم، یہ اگر ہم کر گزرے تو ہم اللہ تعالی کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اس کے لیے یہ کہ وہ تیاری جو ہے انقلاب کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔